नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम। प्रोग्राम उस्वाए आलम की दूसरी कड़ी के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। जैसा कि आपको इल्म है, इस प्रोग्राम में हम पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम की हयात तैयबा पर गुफ्तगू कर रहे हैं। इस सिलसिले में पिछली कड़ी और जो पहली कड़ी थी इस प्रोग्राम की, उसमें हमने हुज्जतुल इस्लाम अख्तर अब्बास जॉन साहब से गुफ्तगू की थी और उस गुफ्तगू के दौरान उन्होंने पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत से कबल और विलादत के बाद के कुछ हालात पर रोशनी डाली थी। आज भी यहाँ हमारे साथ हुज्जतुल इस्लाम अख्तर अब्बास साहब मौजूद हैं। तो जॉन साहब, मेरे ख़्याल में अब हमारी गुफ्तगू आज कुछ आगे बढ़ेगी। आज मेरे ख़्याल से आप हमें बताएंगे कि विलादत के बाद तो जो कुछ हुआ उस पर कुछ किसी हद तक आपने रोशनी डाली, और अब उसके बाद का जो मरहला है पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात का, उस सिलसिले में आप कुछ फरमाएंगे।
अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नाज़रीन की खिदमत में सलाम अर्ज़ करते हुए, इससे पहले जो गुफ्तगू हुई थी उसमें बहरहाल आपकी खिदमत में मुख्तसर वक्त में जो पेश किया गया, रसूलुल्लाह की पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बचपन के कुछ मुख्तसर विरासत के बाद जो आसार ज़ाहिर हुए, जवानी के बहरहाल चूँकि वक्त का मैं लिहाजा वो जवानी के वाक़ ज़्यादा नहीं पेश हो सकते, अलबत्त वो भी चूँकि जो कुरान ने कहा कि लक़द काना लकुम फ़ी रसूलिल्लाह उसवतुन हसना, कि जो आपको ये प्रोग्राम भी है, इस एतबार से रसूलुल्लाह की पूरी ज़िंदगी उसवा हसना है, यानी रसालत एलान रसालत से पहले की भी ज़िंदगी है, चूँकि वो एक हिकमत अमली थी जो 40 साल तक पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनाई थी।
और दरअसल मिशन तो पैगंबर इस्लाम को शुरू हो चुका
था, वो मिशन अपना लेके चल रहे थे, लेकिन उस हिकमत अमली के तहत पहले अमली तबलीग कर रहे थे, अमल के जरिए से, जिसको मैंने आपकी खिदमत में अर्ज किया था पिछले प्रोग्राम में, कि यहाँ तक हुआ कि जब यानी हर एक की जबान पे आपको सादिक और अमीन के नाम से याद किया जाता था, और जब आपने पहला पैगाम देना चाहा अपने अकरबा को बुला के और फिर दावत उमूमी के तौर पर, तो ये सवाल, अगर मैं कहूँ कि इस कोहे सफा के पीछे दुश्मन का लश्कर मौजूद है तो क्या तुम मेरी तस्दीक करोगे, सब ने कहा हाँ, आपसे मैंने कभी झूठ नहीं सुना है, आपने हमेशा सच बोला है। लिहाजा वो तबलीग का पहला हिस्सा जो था वो तबलीग अमली का हिस्सा था, जो बेसत से पहले पहले पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में था। बेसत से पहले जो और वाक़ियात पेश आए वो आपकी खिदमत में अर्ज़ हुए, शादी हुई आपकी जनाब खदीजा सलामुल्लाह अलैहा के साथ, कि जो एक बहुत बड़ा सपोर्ट हुआ,
सहारा,
एक बहुत ही खुद
जनाब मिशन के लिए,
इस अजीम मिशन में एक साथी जो है, जो फर्दी तौर पर भी आपके साथी थी, चूंकि ऐसे हालात थे उसके बाद पेश आने वाले थे। इसके बाद जो आपकी खिदमत में अर्ज है वो ये कि जो अजीम तारीख में जो मोड़ आया, जैसा कि मैंने आपकी खिदमत में अर्ज किया था कि विलादत भी एक अहम मोड़ था, लेकिन विलादत जो है अपने मकसद से करीब आ रही है, और वो दिन आ रहा है कि जिसे हम योम बेसत बेसत के रोज़ से याद करते हैं, कि ये तारीख का एक सुनहरा तरीन दिन इसे आप कह सकते हैं, कि जिस दिन तमाम अंबिया ने जो मेहनतें की थी, जो पैगाम दुनिया तक पहुंचाया था, अब वो पैगाम आखिरी नबी के ज़रिए से लोगों तक पहुंचने वाला है, और बेहतरीन शक्ल में, कामिल तरीन शक्ल में पहुँचने वाला है। और इस दिन जो है आप, यानी उस वक्त आपकी 40 साल की उम्र थी जब बेसत का ऐलान होता है और खुदा की तरफ से आपको मबूस किया जाता है नबूवत पर,
यानी ऐलान किया जाता है पैगंबरी के ऐलान का वक्त जो आता है।
जी हाँ, ऐलान यानी ये कि हम इंसानों के लिए इस दुनिया में जो आए हैं उन लोगों के लिए
तो
जो है नबी का
थे।
जी हाँ, मालूम है वो आपकी ज़ाती शख्सियत जो है वो मालूम है कि वो कमालात, वो फजाइल वो आपके, लेकिन इस दुनिया के लिए कि जहाँ के लिए आप आए हैं वहाँ पर जो खबर पहुँचानी है, जो ऐलान करना है, जो नबूवत करनी यानी खुदा के पैगाम पहुँचाना है, वो इस दिन से ऐलान होता है। फरिश्ते की तरफ से ये खबर आती है, जो रवायात में मौजूद है कि फरिश्ता आगे आवाज़ देता है इस तरह से, और ये मुबारक दिन वजूद आता है, वजूद में आता है तारीख बशरियत के लिए मुबारक दिन, जिसे हम बेसत के दिन से याद करते हैं। लेकिन इसके बाद भी देखें हिकमत अमली अभी पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वही जारी है, कि बेसत के बाद भी आपने 3 सालों तक आपने ऐलान नहीं किया, उसका खुलेआम ऐलान नहीं किया, افراد بنائے اپنے, افراد تیار کیے, افراد کی تربیت کی, ایک گروہ کی تربیت کی, ذہنی طور پر, یہاں تک کہ وہ ان کے کانوں میں کچھ خبر پہنچ رہی تھی جو قریش وہاں کے تھے, جو کفار تھے, کچھ محسوس کر رہے تھے, لیکن چونکہ آپ نے اعلان نہیں کیا تھا لہٰذا اس کا کوئی ریئیکشن ابھی تک نہیں, رد عمل کوئی نہیں ظاہر ہوا تھا. پھر 3 سال گزر جانے کے بعد ابتدائی آیتیں جو قرآن کی آئی تھیں وہ خوبصورت ترین آیتیں جو اسے کہہ سکتے ہیں قرآن کی, تمام آیتیں خوبصورت ہیں قرآن کی, اقرا بسم ربک الذی, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, یہ آیت کی اقرا بسم ربک الذی خلق, خلق الانسان من علق, اقرا ربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم, یہ ابتدائی آیتیں
جو تو جون صاحب اس آیت کے ذیل میں ہماری گفتگو جاری رہے گی, لیکن ناظرین ہماری جیسا کہ ہم نے جون صاحب سے بھی عرض کیا کہ ہماری یہ گفتگو جاری ہے لیکن ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد.
جب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امانت داری اور درستکاری کے چرچے ہونے لگے تو مکے کی ایک مالدار خاتون نے, جن کا نام خدیجہ بنت خیلت تھا اور جو تقوی و عفت میں بے نظیر تھی, محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تجارت کی غرض سے شام روانہ کرنے اور تجارت کے نفع میں سے آپ کو بھی کچھ حصہ دینے کا ارادہ کیا. رسول اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ پیشکش قبول کر لی. خدیجہ آپ کی امانت داری اور صداقت کا لوہا مان چکی تھی. کچھ دنوں بعد انہوں نے رسول اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے شادی کرنے کی خواہش کا اظہار کیا. رسول اسلام نے یہ پیشکش بھی قبول کر لی. اس وقت حضرت خدیجہ کی عمر 40 اور آپ کی عمر مبارک 25 سال تھی. حضرت خدیجہ نے اپنا تمام سرمایہ اور مال و دولت رسول اسلام کے سپرد کر دیا اور اپنے غلام بھی آپ کو بخش دیے. رسول اسلام نے فوراً غلاموں کو آزاد کر دیا. غلامی کا خاتمہ کرنے کے سلسلے میں یہ آپ کا پہلا اقدام تھا. آپ عملی طور پر یہ دکھانا چاہتے تھے کہ دنیا کی زود گزر لذتوں اور غلاموں و کنیزوں کے بغیر بھی سادہ زندگی گزاری جا سکتی ہے. رسول اسلام سے شادی کرنے سے پہلے بھی حضرت خدیجہ کا گھر بے کسوں اور غریبوں کی پناہ گاہ تھا, اور آن حضرت سے شادی کرنے کے بعد بھی اس روش میں ذرہ برابر تبدیلی نہیں آئی. آپ بدستور بے کسوں اور محتاجوں کی دستگیری کرتی رہیں. اسی طرح کئی برس گزر گئے. حضرت خدیجہ کو معلوم تھا کہ جب آن حضرت گھر میں نہیں ہوتے ہیں تو غار حرا میں راز و نیاز میں مشغول ہوتے ہیں. غار حرا دنیا کی آلودگیوں سے دور وہ مقام تھا جہاں رسول اکرم مبعوث ہونے سے قبل اپنے پروردگار سے راز و نیاز کیا کرتے تھے. آپ عالم خواب میں رویائے صادقہ دیکھا کرتے تھے. آپ کی بازمت روح بتدریج وحی کے لیے آمادہ ہو رہی تھی. 27 رجب کی عظیم شب میں حضرت جبرائیل امی کو رسول اکرم پر وحی لے جانے کا حکم ملا, اور امین وحی قرآن کی کچھ آیتیں لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے, اور اس طرح آپ مقام پیغمبری پر فائز ہوئے. اس وقت آپ کی عمر مبارک 40 سال تھی. آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعوت اسلام اپنے گھر سے شروع کی. سب سے پہلے ایمان لانے کا اعلان کرنے والوں میں حضرت علی علیہ السلام اور آپ کی شریک حیات حضرت خدیجہ ہیں. اس کے بعد بہت سے لوگوں نے آپ کی دعوت قبول کرتے ہوئے دین اسلام قبول کیا. ابتدائی دنوں میں آپ کھلے عام تبلیغ دین نہیں فرمایا کرتے تھے اور چھپ کر نماز پڑھا کرتے تھے.
جی ناظرین, ہماری گفتگو جاری ہے مولانا حجت الاسلام اختر عباس جون صاحب سے. جی جون صاحب, تو ہماری گفتگو کہاں پہنچی تھی؟
عرض کر رہا تھا کہ بعثت جو تاریخ کا ایک اہم واقعہ پیش آیا اور جس کے نہایت ہی بڑے اہداف بعثت کے, تمام انبیاء کی بعثت جس کا اصل ہدف یہ ہے کہ وہی جو قرآن میں بار بار متعدد طریقے سے بیان ہوا کہ ظلمات سے نور کی طرف لے کے آنا انسان کو، روشنی کی طرف لے کے آنا، تاریکیوں سے، جہالت کی تاریکیوں سے روشنی کی طرف لے کے آنا، علم کی روشنی کی طرف لے کے آنا، کہ آپ کی خدمت عرض کیا کہ اسلام کا ایک بڑا ہدف کہ جب بعثت کا مقصد بیان ہوا ہے قرآن میں تو یہی آیت جو آئی ہے کہ والذی بعث فی الامین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، تاکید ہے کہ حکمت کی تعلیم، عقل و حکمت، کتاب کی تعلیم، یہ ایک مقصد ہے۔ اور اس کے علاوہ بھائی انسان کے نفوس کو پاک کرنا، انسان کو پاکیزہ کرنا، جیسا کہ میں نے آپ کی خدمت عرض کیا کہ یہ قرآن کی ابتدائی آیتیں بھی جو آئیں اس میں دو مرتبہ لفظ اقرا یعنی پڑھو، دو مرتبہ، اور ایک مرتبہ قلم کا ذکر آیا، تین مرتبہ لفظ علم استعمال ہو رہا ہے، علم الانسان عالم یعلم علم بالقلم۔ بس یہ جب اہداف، اگر ہم بعثت کے اہداف دیکھنا چاہیں، چونکہ بعثت بہت اہم دن ہے اور اس پر بعض منطقوں میں اتنا زیادہ کام نہیں ہوتا، البتہ یہاں ایران میں کافی بعثت کے اوپر اچھے پروگرام ہوتے ہیں، کہ یہ دن بہت زندہ کرنا چاہیے، یعنی تاریخ کا یہ
منائی جاتی ہے باقاعدہ، خوشیاں منائی جاتی ہیں،
تاریخ کا بہت ہی قیمتی دن ہے اور اہم دن ہے۔
یہاں اگر بعثت نبی کے دن کوئی باہر نکلتا ہے تو اس کو محسوس ہوتا ہے،
محسوس ہوتا ہے کہ واقعاً عجیب کے دن ہے، واقعاً ایک عظیم عید ہے۔ کہ بعد میں جیسا کہ عرض ہوگا کہ اسی طریقے سے عید غدیر بھی، چونکہ ربط ہے دونوں کا، ایک بہت گہرا ربط ہے، جو اصل مقصد کی طرف لے جانا، یعنی پوری انسانیت کو بھائی ظلمات سے نور کی طرف لے کے جانا، یہ ہے۔ جیسا کہ امام علیہ السلام نے بھائی بعثت کے مقصد جو بیان فرمایا کہ یسیر الحم دفائن العقول، انسان کی عقلوں کے خزانے جو موجود ہیں اس کو ابھارنا، لے کے سامنے، انبیاء اس عقل کے خزانے کو سامنے لے کے آ رہے ہیں، اور بھی مقصد جو بیان ہوئے۔ تو یہ دن بہرحال بعثت کا دن ہے، بعثت کے بعد پیغمبر کے وہ مقصد جو شروع ہوتا ہے، تین سال تک خاموش تبلیغ، عملی تبلیغ فرما رہے ہیں، پھر اس کے بعد سب سے پہلے اپنے نزدیک ترین افراد کو، اقربین کو دعوت ذل الشیرہ کا واقعہ پیش آتا ہے کہ قرآن کی آیت نے آگے کہا کہ اب جو ہے آپ اپنی اس حکمت عملی کو تبدیل کر سکتے ہیں، اب اعلان کریں، لیکن پہلے ایک محدود دائرے میں اپنے قریب قرابت داروں کو بلا کے کہ منظر شیرت کل اقربین، اور بلایا آپ نے کہ وہ واقعہ پیش آیا، اور اس میں امام علیہ السلام نے پورے اپنے اس
آدمی تھے جنہوں نے
اس کمسنی کے باوجود لیکن پورے عقل و شعور کے ساتھ اور پوری ذمہ داری کے ساتھ وہ بڑا بوجھ اپنے اوپر اٹھایا، اور آپ اسی وقت پہ امر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا کہ جو بھی اس بوجھ کو اٹھائے گا وہ میرا وزیر ہوگا، میرا خلیفہ ہوگا، میرا جانشین ہوگا، میرا وسیع ہوگا، مختلف لفظیں یہ روایات میں اہل سنت اور شیعہ سب روایات موجود ہیں۔ اور اس کے بعد جو ہے پھر جو ہے اعلان ہوا ہے تو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عمومی تبلیغ شروع کی، یہاں سے وہ مسئلہ شروع ہوتا ہے
مخالفتوں کا، مشکلات کا،
اب وہ مسئلے جو ہے سامنے آتے ہیں کہ بہرحال یہ پیغام پہنچنا ہے، دنیا تک پہنچنا ہے اور اس کو آگے بڑھانا ہے اس پیغام کو، اور ایک ایسے ماحول میں اس پیغام کو لے کے آپ آئے ہیں، آپ تھوڑا محسوس کریں گے کہ پیغمبر اکرم کو کہاں بھیجا گیا، مکے میں، جس کے لیے بھی پہلے بات اس کی پہلے ہو چکی ہے گفتگو پچھلے پروگرام میں کہ کیسا ماحول تھا وہاں پہ، کیسے حالات تھے، اور وہاں پر ایک پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اور ان کے مدد کے لیے
انسانیت سے بہت زیادہ دور لوگوں کے بیچ میں انسان کامل کو،
انسان کامل کو بھیجا ہے اور ان کو انسانیت کا پیغام پہنچانا ہے، جسے آپ کہیں کہ ایک طرح سے حیوانوں کے درمیان ملک بعض صفات ان کے حیوانوں سے بدتر صفات جو وہاں پہ موجود تھے۔ اور پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اب اس کے بعد اپنے مشن کو علل اعلان
شروع کیا،
مسجد کعبہ سے یہ اعلان شروع ہوا، مبارک کعبہ بیت اللہ سے، اور اب وہ تمام حالات سامنے آنے والے ہیں کہ جس کو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سامنا کرنا ہے۔
تو ہماری گفتگو اس سلسلے میں جاری رہے گی، ناظرین ہم پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے مولانا اختر عباس جون صاحب کے ساتھ، لیکن ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد۔
رسول اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مبعوث پر رسالت ہوئے 3 سال کا عرصہ گزر گیا. اس دوران مسلمان اپنے رسول کے ساتھ لوگوں سے چھپ کر عبادات بجا لایا کرتے تھے. اس کے بعد حکم خداوندی نازل ہوا کہ اے رسول اپنی رسالت کو آشکار کر دیں اور مشرکین سے منہ موڑ لیں. اس طرح رسول اسلام کو دعوت حق آشکار کرنے کا حکم ملا. یہ کام آپ نے سب سے پہلے اپنے رشتہ داروں سے شروع کیا اور انہیں دعوت دی کہ سب ایک جگہ اکٹھا ہو جائیں. یہ بھی حکم خدا تھا. اس مجلس میں حمزہ، ابو لہب اور ابو طالب کے علاوہ آپ کے قریبی رشتہ دار تھے. سب ملا کر تقریباً 40 افراد کا مجمع تھا، لیکن ابو لہب نے کہ جس کا سینہ کینہ و حسد سے بھرا ہوا تھا، بےہودہ اور مضحکہ خیز گفتگو سے مجلس کو درہم برہم کر دیا. پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوسرے دن بھی سب کو دعوت دی. جب سب لوگ سیر ہو کر کھانا کھا چکے تو رسول اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خدا کی حمد و ثنا اور اس کی توحید کا اقرار کرتے ہوئے حاضرین جلسہ کو اسلام کی دعوت دی، لیکن حضرت علی علیہ السلام کے علاوہ کسی نے بھی آپ کی دعوت پر لبیک نہیں کہا. یہ حقیقت اسی زمانے یعنی آغاز رسالت سے ہی آشکار ہو چکی تھی کہ مناصب الہی یعنی نبوت و امامت یعنی رسول کی جانشینی ایک دوسرے سے جدا نہیں ہے. اور یہ بھی واضح ہو گیا کہ مقام نبوت کے بارے میں حضرت علی علیہ السلام کی معرفت اس قدر زیادہ تھی کہ آپ نے اس مجلس میں جہاں قریش کے بزرگ موجود تھے پیغام حق سننے کے بعد بغیر کسی ہچکچاہٹ کے رسول اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حمایت کا اعلان کر دیا، خواہ آپ کو اس راہ میں کتنے ہی مصائب و مشکلات کیوں نہ اٹھانے پڑے. رسالت کے اعلان عام کے بعد بہت سے لوگوں کے رویے میں تبدیلی آ گئی، اور وہ لوگ جو بظاہر آپ سے دوستی کا اظہار کیا کرتے تھے وہی آپ کے جانی دشمن بن گئے. جو لوگ آپ کی دعوت حق قبول کرنے میں آگے آگے تھے انہیں سب سے زیادہ آپ کی معرفت تھی اور آپ کے نیک کردار اور صداقت گفتار پر ایمان رکھتے تھے. حضرت علی علیہ السلام، حضرت خدیجہ اور زید ابن حارثہ کے علاوہ جو آن حضرت کے آزاد شدہ غلام تھے، جعفر ابن ابو طالب، ابو ذر غفاری، عمرو ابن ابسہ، خالد بن سعید اور بہت سے لوگوں نے آپ کی دعوت قبول کی اور اسلام لے آئے. ان لوگوں نے بھی مکے کے باشندوں کو دین حق سے آگاہ کرنے میں کسی طرح کی کوشش سے دریغ نہیں کیا. بعثت کو 3 سال گزر چکے تھے. رسول اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے رشتہ داروں کو دعوت دینے کے بعد عام لوگوں کو دین حق کی طرف بلانا شروع کیا. ایک دن آپ کوہ صفا پر تشریف لے گئے اور بآواز بلند لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کیا. مختلف قبیلوں کے کچھ لوگ آپ کے پاس گئے اور اس وقت آپ نے لوگوں سے فرمایا کہ اگر میں تم سے یہ کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے تمہارا دشمن گھات لگائے بیٹھا ہے اور تمہاری جان و مال پر حملہ کرنا چاہتا ہے تو کیا تم یقین کرو گے؟ سب نے ایک آواز ہو کر کہا، ہم نے آپ سے اب تک کوئی جھوٹی بات نہیں سنی ہے. اس کے بعد آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لوگو خود کو آتش جہنم سے بچا لو، میں تمہیں خدا کے دردناک عذاب سے ڈراتا ہوں. اسی پہرے دار کی طرح جو دشمن کو دور سے آتے ہوئے دیکھ لیتا ہے اور اپنی قوم کو خطرے سے آگاہ کر دیتا ہے، میں بھی تمہیں قیامت کے عذاب کے خطرے سے آگاہ کر رہا ہوں.
جی ناظرین، تو ہماری گفتگو چل رہی ہے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ پر، اور ابھی وقفے سے پہلے ہم گفتگو کر رہے تھے بعثت اور اس کے بعد کے حالات پر. ہماری گفتگو جاری ہے اور اس سلسلے میں مزید استفادے کا موقع دیں گے. مولانا جون صاحب، جی
عرض کر رہا تھا آپ کی خدمت میں کہ بعثت کے بعد پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وہ سخت حالات آنا شروع ہوئے کہ جو پہلے سے پیش بینی اس کی جا سکتی تھی کہ آئیں گے. اور یہی چیزیں
بعثت کے بعد، چونکہ جب وہ دور گزر گیا جب خفیہ طور سے
بعثت کے بعد وہ تین سالہ دور گزر گیا,
اس کے بعد جب اعلان کیا دعوت ذوالعشیرہ کے بعد پھر سختیاں شروع ہوئیں.
ہاں آپ نے اعلان کر دیا تمام لوگوں کے لیے اور لوگ مسلمان ہونا بھی شروع ہوئے, سختیاں بھی شروع ہوئیں, اور یہی تمام مسائل ہیں جس کی بنا پر یہ قرآن کی آیت بار بار جو ہے دہرانے کا دل چاہتا ہے کہ لقد کان علیکم فی رسول اللہ اسوہ حسنہ. کیا اسوہ,
کون سا اسوہ ہے؟
جملے میں ہم یہ بات عرض کرنا چاہیں گے, اسوہ یعنی وہی جو نمونہ آئیڈیل آپ کے لیے آئیڈیل ہے. ممکن ہے کسی کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہو کہ خوب نمونہ جو ہے وہ 1400 سال کی پرانی زندگی, وہ معمولی منطقے کی زندگی, وہ کھچروں کی اور
قبیلے کی
زندگی, وہ آج کے لیے کیسے اسوہ بن سکتی ہے؟ یہ سوال ممکن ذہن میں پیدا ہو, لیکن مسئلہ یہ نہیں کہ اصل جو اسوہ جو کہا جا رہا ہے اسوہ کا مطلب یہ نہیں کہ رسول اللہ کی زندگی اور جو سامان زندگی تھا وہاں, زندگی کے جو سامان تھا
وہ
ہمیں اپنانا ہے.
مثلاً رسول اللہ گھوڑے پہ چلتے تھے تو اب وہ اسوہ ہو جائے, ایسی بات نہیں,
ایسے نہیں, بلکہ اسوہ جی ہاں, اسوہ کا جو ایک جملے میں ہم کہہ سکتے ہیں وہ یہ کہ زندگی نہیں لینی ہے رسول اللہ سے بلکہ طرز زندگی لینا ہے. اہل بیت علیہ السلام سے ان کی زندگی نہیں لینی ہے لیکن طرز زندگی. جناب فاطمہ, جناب زہرا سلام اللہ علیہ, آپ ان کے گھر میں جا کے دیکھیں تو ان کے پاس سامان زندگی نہیں ہے. سامان زندگی میں ایک چٹائی, معمولی سی, ٹوٹے برتن, ایک پھٹا ہوا پردہ, لیکن یہ گھر جو سامان زندگی سے بالکل خالی ہے وہ طرز زندگی سے بھرا ہوا ہے.
گھر کے ایک گوشے میں
ہر لمحے میں, زندگی کے ایک ایک لمحہ انسانیت کے لیے اسوہ ہے. پیامبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا اسوہ یہاں سے انسان محسوس کرتا, دیکھتا ہے کہ کن حالات میں آپ نے الہی پیغام کو, خدا کے نورانی پیغام کو پہنچایا ہے. جیسے ہی آپ نے تبلیغ شروع کی, سب سے پہلے خود اپنے عزیزوں میں سے ابو لہب خود چچا تھا پیامبر اکرم, شدید مخالفت, اس دعوت میں بھی شدید مخالفت کی اور جب دعوت عمومی کی تمام لوگوں کے لیے تو وہاں بھی اس نے شدید مخالفت کی, اور دیگر وہاں کے مکے کے
جو بڑے اپنے زام میں
اپنے اعتبار سے جو بڑے لوگ تھے پیسے کے اعتبار سے اور وہاں کے دولت مند لوگ تھے, جن کے منافع خطرے میں پڑ گئے تھے. جو مشکل تھی وہ یہ کہ ان کے منافع خطرے میں پڑ رہے تھے, حتیٰ کہ تمام بعد میں جب یہ پیغام آگے بڑھایا اور یہودیت اور نصرانیت تک پہنچا, وہ لوگ پہلے سے جانتے تھے کہ یہ سب کچھ ہونے والا ہے, لیکن قبول نہ کرنے کی وجہ یہی تھی. قرآن نے کہا کہ وہ اس طریقے سے پہچانتے تھے, یعرفون کما یعرفون ابناءہم, اس طریقے سے نبی کو پہچانتے تھے اور حق کو پہچانتے تھے جیسے اپنے بچوں کو پہچانتے ہیں, لیکن نہیں قبول کرنے. کیوں؟ اس لیے ان کے منافع خطرے میں, مفادات ان کے خطرے میں,
ان کا مقام, ان کی حیثیت, جو سب
یہ سب جو ہے وہ جانے والی ہے. لہذا ان لوگوں سے سامنا ہے, ابو سفیان جیسے لوگ, ابو جہل جیسے لوگ, ان سے سامنا ہے. اور ادھر جو مسلمان ہو رہے ہیں, ابتدائی ترین مسلمان اگر آپ دیکھیں گے تو یہ تمام مورخین اہل سنت اور شیعہ تمام نے اتفاق سے یہ لکھا ہے کہ خواتین میں سب سے پہلے جناب خدیجہ سلام اللہ علیہ ہیں اور مردوں میں سب سے پہلے امام علی علیہ السلام ہیں. نہ صرف یہ کہ اسلام لا رہے ہیں
بلکہ اعلان جو ہے حضرت علی علیہ السلام,
ہاں اعلان ہو رہا ہے, ورنہ وہ آپ کی حقیقی جو حقیقی شخصیت ہے جناب امیر المومنین علیہ السلام کی وہ معلوم ہے آپ کے نظروں میں.
جی تو جون صاحب بہت بہت شکریہ آپ کا, ہم آپ کو اور زحمت دیتے لیکن آج بس یہیں تک ہمارے پاس وقت ہے.
اگر آپ اجازت دیں تو میں ایک جملہ اس کو پورا کر دوں تاکہ یہ بات تمام ہو, آئندہ پھر انشاءاللہ ہجرت سے شروع کریں گے. کہ جو چیز بہت ہی اہم تھی اس پورے 10 سال کی زندگی ہے, 10 سال کی زندگی کو آپ 5 منٹ میں آپ سمیٹنا چاہ رہے ہیں تو مسئلہ ہے یہ.
نہیں تو مجبوری ہوتی ہے,
10 سالہ زندگی جو آپ نے گزاری ہے اس میں جو چیز, جو کردار, جو اسوہ لینا ہے وہاں سے, اہم بہت سے اسوہ ہیں لیکن جو اہم ترین اسوہ ہے وہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی استقامت, وہ پائمردی, وہ تمام مصیبتوں پہ فرماتے ہیں کہ اتنی مصیبتیں مجھ سے پڑی کسی پر بھی نہیں پڑی, کسی بھی نبی پر, کسی بھی اتنی مصیبت, اس پر اس تدبر کے ساتھ, اس حکمت عملی کے ساتھ اور اس صبر و یقین کے ساتھ اپنے باقی رہنا اور استقامت کے ساتھ اپنے پیغام کو لوگوں,
یہ بہت بڑا اسوہ ہے,
یہ اسوہ ہے.
جی بہت بہت شکریہ جون صاحب. تو ناظرین اسی کے ساتھ ہماری آج کی یہ کڑی اور یہ پروگرام اسوہ عالم یہیں پر اختتام پذیر ہوتا ہے. ہم پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے, تب تک کے لیے خدا حافظ.
رسول اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں, میں تمہارے جیسا انسان ہوں, میں جب تمہیں کسی مذہبی کام کا حکم دوں تو اسے بجا لاؤ، اور جب میرے پاس رہو اور میں تمہیں کسی چیز کا حکم دوں تو اس پر عمل کرو، اور جان لو کہ میں بھی ایک انسان ہوں۔